الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، انشاءاللہ سورۃ الانعام کی ان آخری پانچ آیتوں کی روشنی میں آج کے اس ماہانہ تربیتی اجتماع میں ہم یہ سمجھیں گے کہ صراط مستقیم ہے کیا. گویا ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے صراط مستقیم. ویسے یہ آیات میں نے خاص طور پر اسی موضوع کے حوالے سے تلاوت کی ہیں، اس لیے کہ ان آیات میں یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے صراط مستقیم کی بڑے واضح الفاظ میں وضاحت فرمائی ہے. لیکن ان آیات کا بڑا گہرا تعلق عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم ایک جو خاص عبادت ادا کرتے ہیں یعنی قربانی، تو قربانی کا فلسفہ، قربانی کی روح وہ کیا ہے، ان آیات کا اس موضوع سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اور چونکہ آج ہم اس وقت ہم جس تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ذی الحجہ کی ساتویں تاریخ ہے، تین دن بعد انشاءاللہ عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، اس حوالے سے بھی یہ مقام بڑا آج کے دن کے اعتبار سے موضوع ہے. اس سے پہلے کہ میں براہ راست ان پانچ آیاتوں ان آیات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں، ذرا سورۃ الانعام اور سورۃ الفاتحہ ان دو سورتوں کا آپس میں ایک تعلق یہ سمجھ لیجیے. سورۃ الفاتحہ یہ قرآن حکیم کی پہلی مکی سورت ہے اور سورہ انعام یہ قرآن حکیم کی دوسری مکی سورت ہے. ان دونوں سورتوں کے درمیان جو چار سورتیں ہیں وہ مدنی ہیں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ. یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں کہ ان دونوں سورتوں کا آغاز کلمہ حمد سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح سے سورۃ الانعام کا آغاز بھی الحمدللہ الذی ان الفاظ سے ہوتا ہے. سورہ فاتحہ قرآن حکیم کی پہلی مکی سورت ہے جو مکمل نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ سے پہلے کچھ سورتوں کی آیات نازل ہوئیں، لیکن پہلی مکی سورت جو اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الانعام حالانکہ یہ حجم کے اعتبار سے خاصی بڑی سورت ہے، لیکن یہ سورت بھی مکمل نازل ہوئی، یکبارگی نازل ہوئی، ایک مرتبہ ہی نازل ہوئی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ 70,000 فرشتے وہ اس سورت کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ لے کر نازل ہوئے. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، وہ پوری کی پوری سورت اصل میں اسی دعا کے لیے ہے. اس میں ابتدا میں جو بھی الفاظ ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کی بزرگی کا اعتراف کرو، اس کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کرو، یا کا نام دعا یا کا نستعین. لیکن وہ پوری صورت اصل میں ایک دعا ہے، اس لیے بعض صورتوں میں بعض احادیث میں صورت الفاتحہ کو صورت المناجات یا صورت السوال یا صورت الدعا بھی کہا ہے. دعا وہاں پر ہمیں اللہ نے یہ سکھائی کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی. اور صورت الانعام میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی یہاں وضاحت کر دی. ویسے تو اس آیت سے پہلے آیت نمبر 153 میں بھی الفاظ یہ ہیں کہ حضور سے کہلوایا گیا کہ ان ھذا صراطی مستقیما فتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، کہ دیکھو میرا راستہ جو میں کر رہا ہوں، میری زندگی میں کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، میرے شب و روز کیا ہیں، میری محنتیں کیا ہیں، میرا راستہ ہے صراط مستقیم، فتبعوه اس کی پیروی کرو. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ، اور دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے. لیکن ان الفاظ میں جس سے کہ ہماری آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، بالکل واضح طور پہ حضور سے کہلوایا گیا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی ان سے کہیے کہ میرے رب نے تو میری ہدایت کر دی ہے صراط مستقیم کی. تم اللہ سے ہر نماز کی رکعت میں مانگتے ہو، جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سورہ انعام کی آخری آیتوں میں اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ قل اے نبی ان سے کہیے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بے شک میرے رب نے میری تو ہدایت کر دی ہے، مجھے تو بتا دیا ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو اس صراط مستقیم کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں. بالکل ابتدا ہی میں اللہ نے قرآن پاک میں پہلی سورت میں ہمیں اس دعا کو کی صرف تلقین نہیں کی بلکہ ہمیں یہ دعا سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں اپنے الفاظ گویا اس طرح سے ڈالے ہیں کہ تم اللہ سے یہ دعا کیا کرو. سب سے پسندیدہ دعا یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور اس صراط مستقیم کی وضاحت یہ آج ہمارا موضوع ہے. اس سے آپ اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے. کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت عطا فرما دی ہے سیدھے راستے کی. اب اس کے بعد یہاں پر سیدھے راستے کی وضاحت یہ دو اصطلاحات کے حوالے سے آ رہی ہے. صراط مستقیم ہے کیا؟ پہلے فرمایا دینن قیمن، یہ ایک بالکل سیدھا دین ہے، یہ ایک بالکل خالص دین ہے. نمبر ایک یہ ہے صراط مستقیم کی ایک تھیوریٹیکل ڈیفینیشن. صراط مستقیم کیا ہے؟ دینن قیمن، یہ دین قیم ہے. نمبر دو، اب اس کی عملی تصویر کیا ہے، اس کی عملی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا ملت ابراہیم. یہ صراط مستقیم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے جن کی سنت انشاءاللہ ہمیں اللہ توفیق دے گا تو 10 ذی الحجہ کو ہم ادا کریں گے، وہ ان کا راستہ ہے صراط مستقیم. ایک ہے اس کی تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کہ یہ دین قیم ہے، اور ایک اس کی عملی تصویر، اس کی پریکٹیکل شکل، وہ ہے یہ ملت ابراہیم، کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے. ایک عجیب بات آپ کو نظر آئے گی سورت الفاتحہ میں بھی اور یہاں پر بھی، کہ سورت الفاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی نسبت فوری طور پر قائم کی ہے اللہ کے محبوب بندوں سے، منعم علیہم لوگوں سے. ہمارے اصل میں جو نیک ہستیاں ہیں، جو شخصیات ہیں، دینی شخصیات، ان کے حوالے سے بڑی افراط و تفریط ہے. ایک انتہا تو یہ ہے کہ دینی شخصیات ان سے اتنی محبت ہوئی، اتنا لگاؤ ہوا کہ غلو ہو گیا اور انہی شخصیات کو لوگوں نے خدا کے ساتھ شریک کر دیا. لیکن ایک دوسری انتہا بھی ہے کہ توحید کا رنگ اتنا غالب آیا کہ شخصیات کا بالکل انکار کر دیا، شخصیات کی اہمیت بالکل سرے سے یکسر نظر انداز کر دی. سورۃ الفاتحہ توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے، توحید باری تعالیٰ کا ہر پہلو سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے. نظریے کی توحید بھی ہے، عقیدے کی توحید بھی ہے، عبادت کی توحید بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کا ذکر کیا تو اس کی وضاحت اللہ نے خود بتائی کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر کہ اللہ تو نے انعام کیا. اور اگر انعام یافتہ لوگ صرف انبیاء ہوتے اور اس میں باقی لوگ شامل نہ ہوتے تو پھر بھی جو ہے وہ شاید وہ لوگ جو کہ جن پر کہ توحید کا رنگ زیادہ کچھ غالب ہو جاتا ہے ان کی بات میں کوئی وزن ہوتا. صراط مستقیم کے لیے فرمایا انعام یافتہ لوگ، اور انعام یافتہ لوگوں میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں یہ الفاظ آتے ہیں، 69 میں، کہ انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں. تو وہاں پر تو اللہ نے صراط مستقیم کی نسبت ان چار گروہوں کے ساتھ قائم کی کہ جو ان کا راستہ ہے اصل میں وہ ہے صراط مستقیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور ان کے راستے کے ساتھ صراط مستقیم کی نسبت قائم کی کہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ ملت ابراہیم ہے. اب یہ جو اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں ان کے تذکرے پڑھنے سے ہی، ان کے تذکرے ہمارے سامنے آنے سے ہی ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے، اللہ پر ایمان بھی بڑھتا ہے جبکہ ان شخصیتوں کے ساتھ پیار ہو، ان کی سوانحیں پڑھی جائیں، آدمی اپنے آپ کو انہی کے ماحول کے اندر محسوس کرے تو جو ایمانی کیفیات اس سے حاصل ہوتی ہیں وہی جان سکتا ہے کہ جس کو یہ تجربات حاصل ہوئے ہیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں کہ یا تو شخصیت کا بالکل ہی سرے سے انکار کر دیا، اور یا یہ ہے کہ شخصیات کو اتنا اونچا کیا کہ ان کو بالکل اللہ کے برابر کر دیا، پھر یہ ہے کہ ان کی پرستش تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی تباہ نہیں ہو سکتی. درمیانی رائے یہ ہے کہ شخصیات کی بھی ہمارے دین میں اس قدر اہمیت ہے کہ صراط مستقیم کی نسبت اللہ نے قرآن حکیم میں کہیں تو حضور کے ساتھ یہ نسبت ہوئی کہ انا ہاذا صراطی مستقیمن، دیکھو میرا راستہ ہے سیدھا راستہ، کہیں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور یہاں پر ہے صراط مستقیم، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ان کا طریقہ ہے. اب یہاں پر آئیے ہم صراط مستقیم کی یہ جو دونوں ڈیفینیشنز ہیں، ایک ہے تھیوریٹیکل اور ایک ہے پریکٹیکل، آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے، کل انبین سے کہیے اننی ہدانی ربی، میرے رب نے میری ہدایت کر دی ہے صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، دینن قیمن، یہ دین قیم ہے، یہ بالکل خالص دین ہے، یہ بالکل سیدھا دین ہے. اب آئیے ہم قرآن حکیمی سے سمجھیں کہ یہ دین قیم قرآن حکیم کس چیز کو قرار دیتا ہے. قرآن حکیم میں یہ اصطلاح جو ہے وہ چار مقامات پر آئی ہے کہ جہاں پر اللہ نے کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم. سب سے پہلے یہ مضمون آتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں. سورہ توبہ کے پانچوں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو افراط و تفریط ہوتی ہے صراط مستقیم سے ہٹ کر وہ ساری بیان کی، کس کس طریقے پر اللہ تعالیٰ کے دشمن یا دین کے دشمن وہ صراط مستقیم پر نقب لگاتے ہیں. دیکھیں یہ سورہ انعام ہے، یہاں پر اللہ فرما رہا ہے انا ہاذا، کہ اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی، لیکن اگلی سورت کے بالکل شروع میں، یہ سورہ انعام کا آخر ہے، اگلی سورت کے بالکل شروع میں شیطان کے یہ الفاظ آتے ہیں کہ لَأَقْعُدَنَّ لَكُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے گھات لگا کر تیرے سیدھے راستے پر، اور میں ان میں سے کسی کو بھی سیدھے راستے پر نہیں رہنے دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں، جو چنے ہوئے ہیں. اب یہ شیطان کے ایجنٹوں نے کس کس طریقے پر صراط مستقیم پہ نقب لگائی، یہ مضمون تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا سورہ توبہ کے پانچویں رکوع میں، کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. اس کے بعد آگے چل کے الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے صوفیاء کو انہوں نے رب بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، جس چیز کو وہ حلال کریں وہ حلال، جس چیز کو وہ حرام کریں وہ حلال، ان کا دین دین اللہ نہیں ہے، یہ دین بزرگاں ہے، بزرگوں نے جو کہہ دیا وہی صحیح ہے، وہی حق ہے، وہی حلال ہے، وہی جائز ہے. آگے پھر کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ یہ تمام جو ظلمتیں ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، ان کو ختم کر دیں. اور وہاں پر وہ پھر آیت بھی آتی ہے کہ وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق اور نظام عدل دے کر اور الہدا دے کر تاکہ وہ اس دین کو غالب کریں کل کے کل دین پر. آگے پھر شیطان کے ایجنٹوں کا ذکر ہے کہ انا کثیر من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، ان علماء اور صوفیاء کی اکثریت لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتی ہے، نذرانوں کے نام پر اور چندوں کے نام پر، اور اللہ کے رستے سے روکتے ہیں. پھر مشرکین کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اللہ کے حلال کردہ کو حرام کیا، جب چاہتے تھے جس حرمت والے مہینے کو چاہا حلال کر دے، جب چاہا حرام کر دیا. یہ ساری تفاصیل بیان کر کے کہ شیطان کے ایجنٹ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، خواہ یہ مشرکین میں سے ہوں، خواہ یہ علماء میں سے ہوں یا صوفیاء میں سے ہوں، دنیا دار علماء ہوں یا دنیا دار صوفیاء ہوں، ان سب کی نفی کرنے کے بعد صحیح حقیقت بیان کی اور فرمایا ذالک دین القیم، یہ ہے بالکل سیدھا دین، یہ ہے صراط مستقیم. جس صراط مستقیم میں نہ کوئی احبار اور رہبان ارباب من دون اللہ بن سکتا ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، نہ کسی کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں ہی کو خدا کا بیٹا قرار دے کر یا خدائی میں شریک کر دے. وہاں پر بڑی تفصیلات کے بعد آتا ہے ذالک دین القیم، کہ یہ ہے بالکل سیدھا دین. آگے چلیے، پھر یہ اس طرح آئی ہے سورہ یوسف میں آیت نمبر 40 میں، وہاں پر یوسف علیہ السلام کا بڑا پیارا آواز ہے. اتفاق سے وہ سورہ یوسف کا پانچواں رکوع ہے، اس سے پہلے میں نے سورہ توبہ کا پانچواں رکوع آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے مضامین کا خلاصہ، پھر یہ سورہ یوسف کا پانچواں رکوع ہے. قید خانے کا آواز ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس میں جو بڑے کانٹے کے جملے آتے ہیں وہ پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، کوئی نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے، یہ کل کا کل اختیار اللہ کو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، امرا، اس نے اس بات کا حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے سوائے اس کے، صرف اسی کی عبادت کرو. ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم، یہ ہے بالکل سیدھا دین، گویا یہ ہے صراط مستقیم. اب لفظ عبادت اسی میں پورے کے پورے دین کی تعلیمات مضبر ہیں. آپ میں سے جو حضرات دلچسپی رکھتے ہوں، جو خواتین دلچسپی رکھتے ہوں، اگر انہوں نے ابھی تک نہیں وہ کیسٹ سنے تو ضرور سنیں یا دیکھیں. جو ڈاکٹر صاحب نے لفظ عبادت کی تشریح پر جو خطاب کیا ہے نجات کی راہ امریکہ میں، کہ ایک لفظ عبادت میں کل کا کل دین، وہاں پر جو ہے وہ دین کے کل تقاضے بیان ہو گئے کہ ان الحکم الا للہ، امرا اللہ تعبدوا الا ایہ، وذالک الدین القیم، حکم کا اختیار کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، یہ ہے دین قیم. آگے چل کر پھر سورۃ الروم اور اس کی آیت نمبر 30 میں یہ مضمون پھر آتا ہے، وہاں پر الفاظ یہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمِ. دین قیم کیا ہے، اپنا رخ کر لو ایک ہستی کی طرف. وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف کی طرف اپنا رخ کر لو. فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے جس پہ کہ اس نے لوگوں کو بنایا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ذالک دین القیم، یہ ہے دین قیم، یہ ہے بالکل خالص دین، کہ تم یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، اسی سے خوف، اسی سے امیدیں، اسی سے دعائیں، اسی پر بھروسہ، اسی پر توکل، سب کچھ اسی کی رضا تمہاری زندگی کا مقصد بن جائے، یہ ہے دین قیم. لیکن اس دین قیم کی بڑی مختصر لیکن بڑی جامع ڈیفینیشن یہ آئی ہے سورۃ البینہ میں آیت نمبر 5. قرآن حکیم کی آخری صورتیں، یہ ویسے تو جو ہے وہ بڑی اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہی وہ صورتیں ہیں جو بڑی محکم ہیں، بڑی جامع ہیں. کتاب ان احکمت آیات و ثم فصلت، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیتوں کو پہلے پختہ کیا گیا پھر ان کی وضاحت کی گئی. وہاں پر دیکھیں دین قیم کی تعریف کیا آئی ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. انہیں اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ اپنی اطاعت کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، بالکل یکسو ہو کر، حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، قائم کریں نماز اور دیں زکاة، ذلك دين القيم، یہ ہے دین قیم، یہ ہے بالکل خالص دین. وہاں پر یہ دین قیم کی اصطلاح بجائے مرکب توصیفی کے مرکب اضافی کی شکل میں آئی ہے، لیکن یہ قرآن حکیم کا انداز ہے. آپ سب کو وہ آیت یاد ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق، یہاں پہ دین حق بھی مرکب اضافی کے تشکیے اسلوب میں آیا ہے لیکن ترجمہ مرکب توصیفی میں کیا جاتا ہے. دین حق مراد یہ ہے کہ سچا دین. اسی طرح سے وہاں پر بھی اگر کسی کو گرامر کا اشکال ہو تو یہ قرآن حکیم کا اسلوب ہے کہ کبھی کبھی مرکب توصیفی مرکب اضافی کے انداز سے آ جاتا ہے. وہاں پر فرمایا کہ دین قیم کیا ہے. پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ صراط مستقیم کیا ہے. سورہ نام کی آیت بتا رہی ہے کہ یہ دین قیم ہے, اور دین قیم کیا ہے اس کی جامع ترین ڈیفینیشن ہے سورۃ البینہ میں کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, انہیں اور کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی بندگی کریں, اس کی پوری زندگی میں اطاعت کریں, اسی کی رضا کا حصول یہ ان کی زندگی کا مقصد ہو, اس کو راضی کرنا ہے. باقی وہ خوش ہوتا ہے تو خوش ہو, ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو, قطن پرواہ نہیں ہے, صرف اس اللہ ہی کی بندگی کرنی ہے. حنفاء بالکل یکسو ہو کر, واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, قائم کرو نماز دو زکاۃ. نماز مقصود نہیں ہے, زکاۃ مقصود نہیں ہے, مقصود ہے اللہ تعالی کی رضا. نماز کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, زکاۃ کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوتی ہے, اس دل سے مال کی محبت نکلتی ہے, اللہ کی محبت آتی ہے. تو بڑا پیارا شعر ہے جو کہ اس آیت کے حوالے سے بہت صحیح تشریح بنتی ہے کہ سرکشی نے کر دیے دندے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. اصل کرنی ہے بندگی. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, حنفاء. یہ نماز کیوں قائم کریں کہ سرکشی نے کر دیے دندے نقوش بندگی, آؤ سجدے میں گریں لوہے جبھی تازہ کریں. حفظ جالندری کا یہ شعر اس آیت کی تشریح میں جو سمجھیے کہ سمجھانے کے اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے. تو یہ ہے صراط مستقیم کی پہلی ڈیفینیشن. صراط مستقیم کیا ہے؟ دین قیم. اور دین قیم کیا ہے؟ پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنا, اللہ کا ہر حکم ماننا, خواہ طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو, دل چاہے یا نہ چاہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حکم ماننا. اور یہ عبادت حقیقت میں بات اس وقت بنتی ہے جبکہ آدمی اپنی طبیعت پر جبر کر کے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لے, پھر وہ ہر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے لیکن پورے ذوق و شوق کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ, پورے جو ہے وہ خوشی خوشی, پوری رضامندی کے ساتھ. اس کے بعد فرمایا ملت ابراہیم. یہ صراط مستقیم اصل میں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے, ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. عربی میں یہ ملت کا لفظ طریقے کے لیے آتا ہے, اردو میں یہ جو ہے وہ ہم مقصد گروہ کے لیے بھی آتا ہے. عربی میں جو لفظ امت کا استعمال ہوتا ہے ہم اردو میں جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ملت کر دیتے ہیں. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. تو ملت کا لفظ اردو میں تو ہوتا ہے ہم مقصد لوگ جو ہے, لیکن عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے راستہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے, حنیفہ, جو بالکل یکسو تھے. ابراہیم علیہ السلام کا راستہ دیکھنا ہو تو اس کے لیے بہت ہی پیاری کتاب ہے ڈاکٹر صاحب کی, ہمیں پھر سے اس کو پڑھنا چاہیے, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ قربانی دینے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کر رہے ہیں, کہ عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی. اس کتابچے میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ, وہ راہ جو کہ امتحانات کی راہ ہے, جو آزمائشوں کی راہ ہے, اور ایسی راہ ہے کہ جس میں ایک اللہ کا بندہ تمام امتحانات میں کامیاب ہوا ہے, تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے, وہ اصل میں ہے سیدھا راستہ. اور وہ راستہ, اس پوری کی پوری وضاحت اس کتابچے کے اندر موجود ہے, عید الاضحیٰ اور فلسفہ قربانی. تھوڑی سی میں صرف آپ کے سامنے ملت ابراہیم کا خلاصہ پیش کر دوں گا کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چلیں, اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک مثال بیان کی ابراہیم علیہ السلام کی, کہ اللہ کا وہ بندہ بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہتا تھا, لیکن اس راستے میں شیطان نے کس کس طرح سے نقب لگانے کی کوشش کی. وہ جو اس نے اللہ سے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, اے اللہ میں ضرور بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر ان کو, تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے. تو صراط مستقیم پر جب وہ چلنا چاہتے تھے کیا کیا رکاوٹیں آئیں, اور ان رکاوٹوں میں ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہا, وہ ملت ابراہیم ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہوا, جو کہ میرا اور آپ کا بھی ہوتا ہے, اور وہ ہوا کہ فکر و نظر کا امتحان. ابراہیم علیہ السلام شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں انہوں نے آنکھ کھولی. ایسا شرک مذہبی شرک بھی تھا, سیاسی شرک بھی تھا. مذہبی شرک یہ تھا کہ ایک طرف کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے, کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے, اور کوئی ہے جو کہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. سیاسی شرک یہ تھا کہ نمرود بیٹھا ہوا تھا تخت حکومت پر, اور خدائی کا اس نے دعویٰ کیا ہوا تھا کہ میری مرضی چلے گی, ان الحکم الا للہ کو میں نہیں مانتا, میرا قانون, میری مرضی, میرا نظام وہ چلے گا. اس شرک گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی. کوئی ہماری طرح کا آدمی ہوتا تو وہ اکثر و بیشتر جو ہم کرتے ہیں کہ ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہمیں اوپر سے ملا ہے یا والدین سے ملا ہے اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تنقید کی نگاہ سے اپنے عقائد یا اپنے رسومات ان کو دیکھتے ہیں اور پھر صحیح رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ ایسے قبول نہیں کیا, غور و فکر کیا. سلیم الفطرت انسان تھے, صدیق انسان تھے, انہ کان صدیق النبی, اور اس کے بعد پھر توحید وہ خود تو اس پر پہنچے ہی پہنچے, بلکہ یہ ہے کہ اپنی پوری قوم کو بھی توحید کا سفر کرایا. اپنی قوم ایک موقع پر پوری کی پوری قوم کسی میدان میں جمع تھی, ستارے کو دیکھا, اسی سورہ نام میں پورا واقعہ آتا ہے, کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے. جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ تو خود ڈوب گیا, ڈوبنے والا وہ ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے. چاند کو دیکھا, کہا شاید یہ رب ہے, کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, یہ بھی ڈوب گیا ہے. سورج کو کہا کہ یہ بڑا ہے, بڑا چمکنے والا ہے, شاید یہ رب ہے, کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ مستانہ لگایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں تو اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف جو کہ بنانے والی ہے تمام آسمانوں اور زمین کی, بالکل یکسو ہو کر, اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں. اس کے بعد پھر جب گھر پر آئے ہیں تو اب جو ہے وہ تصادم شروع ہو گیا گھر پر. پہلا تصادم اپنے والد صاحب سے ہوا, اور جو ہے وہ بار بار والد صاحب کے سامنے توحید کی دعوت, بتوں کی مذمت. والد نے ایک مرتبہ کہا کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے, ان سے پھرا ہوا ہے. جو ہے وہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ باپ نے کہہ دیا کہ لا ارجمنک, لا ان لم تنتہی لا ارجمنک واہجرنی ملیا, اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے لازمن سنسار کر دوں گا. لا ارجمنک واہجرنی ملیا, جا میری نگاہوں سے دور ہو جا, چلا جا میرے پاس سے. یہ اصل میں آخری دھمکی تھی کسی نوجوان کے لیے کہ آیا وہ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہتے ہیں یا حالات کے ساتھ سمجھوتا کر کے اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے, بڑے ادب سے, بڑے احترام کے ساتھ اپنے والد کے سامنے جو انہوں نے توحید کی دعوت پیش کی ہے. سورہ مریم کا تیسرا رکوع اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور اس کے بعد آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ, ابا جان آپ پر سلام ہو, اور میں یہاں سے جا رہا ہوں, میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا, میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے. جب تک ان کے والد زندہ رہے دعا کرتے رہے, استغفار کی کہ شاید اللہ کے اس بندے کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے. جب معلوم ہوا کہ شرک پر ہی اس کا انتقال ہوا ہے, ان سے اعلان برات کیا اور پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی. یہ مضمون آپ کو ملے گا سورہ توبہ میں. اس کے بعد جو آدمی گھر سے نکال دیا گیا ہو وہ پھر باہر بنا کر رکھتا ہے کہ آخر کہیں نہ کہیں تو کوئی ٹھکانا رہے, لیکن یہ ہے کہ قطن کوئی پرواہ نہیں کی کہ دنیا میں کیا نقصان آتا ہے اور کیا نہیں آتا. پوری قوم کے ساتھ ایک محاذار آئی, پھر قوم کو بت پرستی کے حوالے سے بھی توحید کا سفر کرایا. بڑے بت خانے میں داخل ہوئے, سارے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو باقی رکھا, اور جس تیشے سے بتوں کو توڑا تھا وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. یہ واقعہ تفصیل سے آپ کو ملے گا سورۃ الانبیاء میں. اس کے بعد جب قوم آئی ہے اور قوم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معبودوں کا یہ حشر, کس نے کہا کہ ابراہیم ایک نوجوان ہے جو ان کا تذکرہ اس طرح سے کرتا ہے, پسند نہیں کرتا ان کو. بلایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے پوری قوم کے سامنے, اور پوچھا گیا کہ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو, بڑے بت سے پوچھو, اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے تیشا, اعلی قتل اس کے پاس ہے اور یہ خود سلامت ہے. اب اس کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا اور پھر آ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی زبان سے حق بیان کر دیا کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. تو کہا کہ اُفِّلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تُف ہے تم پر بھی اور ان پر بھی جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو. جو ہستیاں اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں, وہ تمہیں کیا نفع پہنچائیں گی. لہذا حق ان کی زبان سے کہلوا دیا ابراہیم علیہ السلام نے, لیکن تعصبات اور وہ کہ ہمارے آبا اجداد کی یہ ریت ہے, یہ رسومات ان سے چلی آ رہی ہیں, اور فوراً ایک جو ہے شخص بے گناہ اس کو مروا دیا اور ایک دوسرا شخص جس پر جس کو موت کی سزا دینی تھی چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا میرا رب وہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, اگر تم جو ہے وہ اختیار رکھتے ہو تو نکالو سورج کو مغرب سے. اب ایسا جواب دیا کہ وہ شخص مبوت ہو کر رہ گیا, اس کو بھی توحید کا سفر کرا دیا, اس پر بھی حق کو واضح کر دیا. لیکن اس نے نہ ماننا وہ نہیں مانتا, پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. فیصلہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کو آپشن دیا گیا کہ یا تو یہ ہے کہ اپنے ان عقائد سے باز آ جاؤ ورنہ آگ میں جلنے کو تیار ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جلنے کو ترجیح دی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی باقی یہ ہے کہ ہر چیز کا اثر اگر ہے تو اللہ کے حکم سے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. آگ جلاتی ہے لیکن اللہ کے حکم سے. اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس قوم میں کوئی خیر کو قبول کرنے کا مادہ نہیں, یہاں سے نکل جائیے. وطن کی محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. کہا کہ میں اپنے رب کے بھروسے پر ہجرت کرتا ہوں یہاں سے. وہ ضرور میرے لیے کو رستہ نکالے گا. اور پھر اس کے بعد وہاں سے نکلے ہیں, کبھی مصر میں ہیں, کبھی حجاز میں ہیں, کبھی فلسطین میں ہیں, کبھی آمورہ اور صدوم میں ہیں. جو وہ پوری زندگی یہی توحید کا پیغام پھیلانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری, یہاں تک کہ 87 برس کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ رب حبلی من الصالحین. اے میرے رب, میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا کوئی وارث نہیں ہے جو میرے مشن کو آگے کنٹینیو کر سکے, مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا تحمل والا بیٹا ان کو عطا کیا. اور پھر امتحان ہو گیا, کہا کہ اس بچے کو اور اس کی ماں حضرت حاجرہ کو جا کے چھوڑ کے آ جاؤ لکودک صحرا میں, وہ جگہ کہ جہاں پر نہ پانی تھا نہ کوئی رویدگی تھی. خود کہتے ہیں اللہ سے سورہ ابراہیم میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ, میں نے تیرے محترم گھر کے قریب ایک ایسی زمین میں جو بالکل بنجر تھی, غیر ذی زرع تھی, میں نے وہاں اپنی ایک اولاد کی شاخ جا کے بسا دی. وہاں چھوڑ کر آ گئے. حضرت حاجرہ نے پوچھا جب واپس آ رہے تھے کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر یہاں جا رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے حکم سے. تو اس اللہ کی بندی نے کہا کہ پھر ہم راضی ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی نے وہاں سے چشمہ بھی برآمد کیا آب زمزم, اور یہ ہے کہ زندگی کے آثار بھی وہاں پیدا ہوئے. اب جب اس کے بعد بچہ بڑا ہوا ہے تو حکم ہوا کہ جاؤ اور بچے سے مل کر آؤ. آتے جاتے رہے, بچے سے ملتے رہے. جب بچہ ہوا ہے 13 برس کا, قرآن کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. یہ نہیں کہا کہ بچہ بڑا ہوا, بلکہ ساتھ کہا کہ فلما بلغ معہ السعی. جب وہ بچہ بڑا ہو کر اس قابل ہوا کہ باپ کے ساتھ سعی و جہد کر سکے, بوڑھے باپ کا دست و بازو بن سکے, اب باپ کے کام میں شرکت کر سکے. اللہ نے آخری امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے, اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ذبح کر دو اپنے بچے کو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اسبحک فانظر ماذا ترا. اے میرے بچے, میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, بتا تیرا کیا ارادہ ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں رشید ترابی صاحب کے, جو بھی چیز جہاں اچھی لینی چاہیے. کہتے ہیں کہ یقین ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی دولت ہے. بیٹے نے یہ شک کا اظہار نہیں کیا کہ خواب بطنی کیا ہے کیا نہیں ہے. کہا کہ جو ہے وہ یا بطف الما تو عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, کہ اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور فلما اسلما وطلہ دل جبین ونا دے نا ہو یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. جب ان دونوں نے اپنے رب کی فرما برداری اختیار کی, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو طلہ دل جبین پیشانی کے بل گرا دیا, چہرہ سامنے نہ ہو کہ کہیں ذبح کرتے ہوئے وہ جو شفقت پدری ہے وہ کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. اور اس کے بعد اپنی طرف سے چھری پھیر دی. آواز آئی کہ ابراہیم رک جاؤ, تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا, ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. اور ہم نے اس بچے کو چھڑایا ایک عظیم قربانی کے ذریعے سے. وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اور پچھلوں پر ہم نے پھر یہ بات جاری کرا دی, ان سے ان پر چھوڑ دی. وہ کہتے رہے کہ سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم سلام علی ابراہیم. جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اکلوتے بیٹے کو, 100 سال کا بوڑھا باپ, اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے. یہ ہے اصل میں ملت ابراہیم. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, حفظ چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. کسی بھی محبت کو اللہ کی محبت پہ ترجیح نہیں دینی, چاہے کوئی بھی محبت ہو, وطن کی محبت ہو, جان کی محبت ہو, بیوی کی محبت ہو, بچے کی محبت ہو. یہ ہے صراط مستقیم. قرآن پاک میں صرف 2 نبی ہیں کہ جن کے لیے الفاظ آتے ہیں, کہ ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. یا تو آتے ہیں حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاحزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یا آتے ہیں سورۃ الممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے لیے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا، جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے وہ عظیم واقعہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا کہ جس کی یاد ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. ہمارے ہاں اس وقت بدقسمتی سے عقل پرستی چونکہ غالب آتی چلی جا رہی ہے، لہذا ہم عبادات کے حوالے سے بھی اپنی عقلوں کو استعمال کرتے ہیں. یہی پیسہ جو تم قربانی کے جانور پر خرچ کر رہے ہو، یہی پیسہ تم کسی غریب کے مدد کے لیے خرچ کر دو. اگر خدا نہ خواستہ دین کا یہ تصور قائم ہوتا گیا جو کہ ہماری اپنی عقلوں کی بنیاد پر ہے، تو پھر پورے دین کا نظام بگڑ جائے گا. پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نماز اور قربانی کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اگر اللہ کا شکر کرنا ہے تو شکر زبانی کلامی سے بات نہیں بنے گی. انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. شکریہ میں کرنا کیا ہے؟ فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے حضور قربانی پیش کیجیے. جو ہے وہ انسان بدنی عبادت کے ذریعے سے ثابت کرے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے اور مالی عبادت کے ذریعے سے ثابت کرے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. یہ شکر کا ذریعہ ہے نماز اور قربانی، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں. لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اپنی عقلیں ایک طرف، اگر اپنی عقلوں کو استعمال کریں گے پھر نماز بھی آپ کو لائنی نظر آئے گی. خام خواہ جا کر تم مسجد میں گئے، تم نے دن کے تم دو گھنٹے لگا دیتے ہو اٹھنے میں اور بیٹھنے میں، یہی وقت تم کسی مریض کی تیمارداری کرو، یہی تو وقت کسی خدمت خلق پہ لگاؤ، تو پھر جو ہے وہ اپنی عقلوں سے پھر دین کی ایک نئی تعبیر شروع ہو جائے گی. لہذا یہ ہے کہ یہ اس عظیم واقعے کی یادگار ہے. پاکستان کی قرارداد پاس ہوئی تو اس کو تو یادگار ہم ضرور منائیں کہ آج جو ہے وہ 23 مارچ، یہ یادگار ہے پاکستان، اتنی بڑی عمارت بھی بنی ہوئی اور اس کے دن بھی بنائے جا رہے ہیں. لیکن اتنی عظیم قربانی کہ جو اس تاریخ انسانی کا سب سے بڑا امتحان تھا، لیکن اس کی اگر یاد منائی جا رہی ہے تو اس کے لیے ہم طرح طرح کے ہیرے بہانے کریں. فلاں شخص نے اپنے حج کے پیسے غریب کو دے دیے اور اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا حج حج اکبر ہے. یہ ساری کی ساری خرافات ہے جو دین کے دشمن ذہنوں کے اندر پھیلاتے ہیں. فرمایا کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا، اے نبی میرے رب نے میری ہدایت کر دی ہے سیدھے راستے کی طرف، مجھے دکھا دیا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. نظری طور پر دینن قیمن، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. اور عملی طور پر اس کی عملی تصویر دیکھنا چاہتے ہو، ملت ابراہیم حنیفا، یہ صراط مستقیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے. ان کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرو، ان کے اسوے کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی پیروی کرو. حنیفا جو بالکل یکسو تھے، سنگل مائنڈڈ تھے، ڈبل مائنڈڈ نہیں تھے، یہی زندگی میں طے کر رکھا تھا کہ ہر حال میں اللہ کی محبت کو ترجیح دینی ہے اور کوئی نقصان ہو جائے، کوئی خطرہ آ جائے، قطن کوئی پرواہ نہیں کرنی. وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شرک سے بچنا یہ نہیں ہوتا کہ آدمی بڑا خوش ہو کہ میں قبروں پر نہیں جاتا یا میں غیر اللہ کی نیاز اور نظر نہیں کرتا. انسان اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے، محسوس ہوگا کہ کئی شرک کی تصویریں ہیں جو ہمارے سینوں کے اندر موجود ہیں. کہیں کسی کی محبت غالب آ جاتی ہے، کہیں کسی کی محبت غالب آ جاتی ہے، شاید ہی کوئی ہے جو شرک سے بچا ہوا ہو. پھر اقبال کا وہ شعر ذہن میں لے آئیے کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ وما کان من المشرکین. بہت بڑی سند، 7 مرتبہ قرآن پاک میں الفاظ آتے ہیں، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے. اتنا مشکل ہے یہ کام شرک سے بچنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام بچ کے چلے گئے. اس کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں، قل انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی ان سے کہیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب حقیقی ہے، اصل رب. نماز اور قربانی جیسے میں نے عرض کیا کہ سورۃ الکوثر میں بھی اللہ نے ان کو ایک ساتھ جمع کیا، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، اب شکریہ میں کیا کرنا ہے؟ فصل لے ربی کا بنہا. یہاں پر بھی اللہ نے ان دونوں کو جمع کیا، آپ عید کی نماز ادا کر کے آئے ہیں، اب اس کے بعد اللہ کے حضور قربانی پیش کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں حقوق اللہ ہیں. ہمارے ہاں یہ جو منکرین سنت ہیں وہ حقوق العباد حقوق اللہ کو ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ حقوق اللہ کو بھی چھوڑ کر وہ پیسہ بھی حقوق العباد کے اندر لگا دیا جائے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی للہ، یہ اللہ کے حقوق ہیں، میں ان حقوق کو کسی اور کو نہیں دے سکتا، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا یہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین جو کہ تمام جہانوں کا مالک حقیقی ہے، اس کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. اور صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے کہ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، چاہے نماز عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن مجھے ادا کرنی ہے. اور جو آدمی خلوص سے ادا کرتا رہتا ہے پھر وہ جانتا ہے کہ نماز سے کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے، کیسے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے. اسی طریقے پر قربانی، البتہ یہاں پر جو الفاظ غور طلب ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم میں سے ہر بھائی جو قربانی پیش کرتا ہے وہ قربانی کرتے ہوئے بھی یہ الفاظ اس کو ادا کرنے ہوتے ہیں. مسنون دعا جو قربانی کے لیے ہے اس میں یہ الفاظ شامل ہیں کہ انا صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانی، اس سے آگے بڑھ کر و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. خود ذرا غور کیجئے کہ کیا یہ الفاظ ہم شعوری طور پر ادا کرتے ہیں یا رسمن ادا کرتے ہیں؟ کہیں وہ کیفیت تو نہیں ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے. رہ گئی رسم ازار روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. فجر کی نماز ہم پڑھیں نہ لیکن قربانی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پانچوں کی نمازوں کا اہتمام نہیں ہے لیکن قربانی کی جا رہی ہے. یہ الفاظ بھی ادا کیے جا رہے ہیں کہ یہ نماز اور قربانی ہے تو صرف علامتیں ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ میں یہ اپنے اس عزم کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہوں کہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. کیا واقعتاً آپ کے گھر کا نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا گھر پر خدا نہ خواستہ کوئی بےحودگی بھائی کی شکل تو موجود نہیں ہے؟ کیا آپ کی معیشت کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی حرام کا عنصر تو شامل نہیں ہے؟ اور آدمی پورے شعور کے ساتھ یہ کہے کہ یہ نماز اور قربانی یہ مراسم عبودیت ہے، یہ علامات ہے، ان کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ جس طرح میری نماز اور میری قربانی اس وقت اللہ کے لیے ہے، اسی طریقے پر میرا جینا اور میرا مرنا یہ پورے کا پورا اللہ کے لیے ہے. انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، میں اس کے ساتھ اور کسی کی شرکت پسند کرنے کو تیار نہیں ہوں. یہ ہے اصل میں توحید. زبان سے توحید کا اقرار کرنا بڑا آسان ہے لیکن واقعتاً نظر آئے کہ شخص کا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، یہ بہت مشکل ہے. جب وہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام لا شریک لا. اس سے اصل مراد یہ ہے کہ مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہو. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. اور اگر حضور کو حکم دیا گیا ہے تو حضور کی وساطت سے ہمیں بھی اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی رضا کا حصول یہی ہمارا مقصد زندگی بن جائے، نصب العین بن جائے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اس کی فرما برداری اختیار کرتا ہوں، میں سب سے پہلے اس کام میں پہل کرتا ہوں، سب سے پہلے میں تمہارے سامنے نمونہ پیش کرتا ہوں، اسوہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کیسے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول جن کا مقصد ہو وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے پیچھے پس منظر میں وہ بات ہے جو سورہ عنکبوت میں آتی ہے. پس منظر میں اصل میں یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کے رسول وہ کہہ رہے تھے کہ پیروی کرو صراط مستقیم کی، یا میرا رستہ ہے صراط مستقیم، انا حاضر صراط مستقیما. مشرکین مکہ اور خاص طور پر جو بڑے بوڑھے تھے، سردار تھے، وہ نوجوانوں سے یہ کہتے تھے اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، چھوڑو محمد کو، اس کے راستے کی پیروی مت کرو، ہمارے راستے کی پیروی کرو، اگر فرض کرو اس میں کوئی گناہ ہے تمہارے گناہ ہم برداشت کر لیں گے، ہم اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ ہمیں سزا دے دے، ان کو سزا نہ دے. یہاں پر اصل میں اس بات کا جواب دیا گیا کہ یہ جو صراط مستقیم سے ہٹا کر کہتے ہیں کہ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، تو فرمایا کہ اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنا لوں؟ تم نے مجھے اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے، حالانکہ وہ جو ہے وہ اپنی ذات میں وہی ہر چیز کا رب ہے. جو ہستی بذات خود رب ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنانا، کسی اور کو مالک بنانا اور کسی اور کی رضا جوئی کا جو ہے وہ متلاشی رہنا، کتنی بڑی نادانی، کتنی بڑی بیوقوفی ہے. اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بناؤں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ فی نفس ہی تمہارا بھی دل گواہی دے گا کہ اصل مالک ہر چیز کا وہ ہے، ہر چیز کا بنانے والا وہ ہے، ہر چیز کا پالنے والا وہ ہے. تو میں اس کو چھوڑ کر اور میں کسی اور کی پیروی شروع کر دوں، کسی اور کو مالک بانوں؟ اور تم جو کہتے ہو کہ ہم خطائیں اپنے ذمے لے لیں گے، ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جھوٹ ہے یہ، تم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہو نوجوانوں کو. کوئی جان کسی ولا تکسب کل نفس علیہا، کوئی بھی جان نہیں کماتی مگر یہ کہ یہ چیز اسی پر پڑنے والی ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں جتلا دے گا جن باتوں میں تم آج اختلاف کر رہے ہو. اب اس کے بعد یہ آخری آیت، فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، اس اللہ نے آج تمہیں زمین میں خلافت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے. جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کے کئی امتحانات لیے تھے، اس طریقے پر ہر انسان کے امتحانات ہو رہے ہیں. آج اس نے تمہیں اختیار دیا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے. ورفع بعضکم فوق بعض درجات، تم میں سے بعض کو اس نے بعض پر مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے، کسی کو کوئی حسن دیا ہے، کسی کو کوئی خوبی دی ہے. لیکن کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے ان نعمتوں میں جو اس نے تمہیں دی ہے، جو کچھ تمہیں صلاحیتیں دی ہیں اسی کے اعتبار سے تمہارا امتحان ہوگا. اس امتحان کے اندر تمہارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کیا ہے کہ ان رب کا سریع العقاب، یا تو تم رب کی اس شان کے مستحق ٹھہر سکتے ہو کہ تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے، بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور یا یہ ہے کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اس امتحان میں اگر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی روش اختیار کرو تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری اور شان رحیمی کے مستحق ٹھہرو گے، اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا سریع العقاب ہونے کی شان، تم اس کے مستحق ٹھہر جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادات کو اپنی جناب میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.